بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سنتوں کے بیان کا بھی کچھ سلسلہ چلا تھا اس سلسلے میں آگے بات بڑھاتے ہوئے خیال یہ تھا کہ ہمارا عبادات کے سلسلے میں وضو وغیرہ کے متعلق سنتیں وہ بھی ہیں جو عام طور پہ کتابوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں نمازوں کی بھی سنتیں ہیں اور نماز میں خشوع حاصل کرنے کا جو ایک اہم مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے متعلق بھی تذکرہ کر لیں گے اور کچھ اور سنتوں کا ذکر آیا تھا آج چونکہ 23ویں رات ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ رات کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کر لیا جائے کھانے سے پہلے کی دعا کا اور اس کے بعد کا اور جو بھی سنتوں کے ذکر تو تفصیل سے آیا تھا جس کو جتنا ذہن میں ہو اس پر عمل کر لے خاص طور پہ نئے آنے والے حضرات وہ جس قدر سنتوں کا اہتمام کر لیں اس لیے کہ ایک ایک سنت کی جو قیمت ہے وہ تو ظاہر ہے ہم اپنی کوشش سے وہ کام نہیں کر سکتے پوری رات جو ایک سنت پہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں تو بہرحال سنتوں کا اہتمام کیا جائے اور اس میں یعنی ظاہر ہے اذان سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اذان کے جواب دینے کا جو سلسلہ ہے وہی ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کا اہتمام اور کھجور کھانے میں مسنون طریقہ کھجور سے کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا یہ جتنی بھی سنتیں جس قدر یاد ہیں ان کا اہتمام کر لیا جائے کچھ پتہ نہیں ان راتوں میں سے کون سی رات اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے ہمارے لیے کہ شب قدر ہو اور ایک بھی سنت پر عمل ہو جائے اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل ہو لیکن ایک ایک سنت بڑی قیمتی ہوگی کہ گویا ایک سنت پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ کتنا زیادہ ہمیں نہیں معلوم اتنے عرصے تک گویا ہم ایک سنت پر عمل کرتے رہے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ہمارے حسابات سے باہر کی چیز ہے تو بہرحال یہ تو اس لحاظ سے ہمارے اسلاف میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس قسم کی جو بڑی راتیں ہوا کرتی تھیں عبادات کی اور خاص طور پہ جن میں شب قدر کا ہونا زیادہ امید جس کی زیادہ امید کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ اہتمام فرماتے تھے وقت کے ضیاع کے بغیر کہ خوشبو وغیرہ ان چیزوں کا بھی کہ انسان کے کپڑے اچھے ہوں اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد ہم تو دعوتوں میں اور ان چیزوں کے لیے تو زینت اور ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد تو یہ تو اصل مسجد میں رہنے کا اور عبادت کا موقع ہے تو انسان صفائی کا خوشبو کا ان چیزوں کا اہتمام کرے گویا تیار ہو کر نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اچھی طرح تیار ہو لیکن اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس پر زیادہ وقت نہیں لگانا کہ انسان ایسا نہ ہو کہ اسی کی تیاری میں وقت زیادہ لگا لے اور عبادت کا اہتمام کم ہو جائے جیسے ہمارے یعنی اکابر کا معمول رہا ہے کہ جمعہ کی تیاری پہلے سے کیا کرتے تھے جمعرات سے کہ اچھا سب کچھ تیار ہو ایسا نہ ہو کہ جمعہ کا وقت آیا اس کے بعد اچھا آپ کپڑے تیار کر رہے ہیں کیا تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے تیاری ایک مسنون عمل ہے لیکن ہمارے چونکہ ہر چیز میں وقت زیادہ لگتا ہے تو پہلے سے انسان تیار ہو جائے تو یہ ہے کہ ان راتوں میں زیادہ وقت ان چیزوں میں تیاری میں نہ لگائیں لیکن یہ اس کا خیال رکھیں کہ بہرحال یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے تو اس کے لیے اچھی طرح تیار ہو نماز میں رکعتوں میں ایک ایک رکعت بڑی قیمتی ہوتی ہے عام نمازوں کے لحاظ سے تراویح میں تو خیر مسئلہ یہ ہے کہ جتنا امام کے پیچھے اس لیے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچھا پیر تھک گئے ذرا پیر لمبے کرنے ہیں اور امام نے نماز شروع کر دی تلاوت شروع ہو چکی ہے آپ کی ایک دو آیتیں رہ گئیں تو ایک دو آیتوں کے رہنے کی وجہ سے تراویح کا جو ختم قرآن والی سنت تھی وہ رہ جائے گی ظاہر ہے ایک بہت بڑا نقص ہے اور اس کے علاوہ یہ جو قرآن کریم کے ختم کی جو سنت تھی جو تراویح میں سننے کی جو سنت تھی وہ رہ جائے گی اس کے علاوہ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کی جو فضیلت وہ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس لیے کہ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں اس میں بھی یعنی مختلف درجے ہیں اعلیٰ درجہ تو یہی ہے تکبیر اولیٰ کا کہ امام کے تکبیر کے ساتھ فوراً ہی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں خیر لیکن ایک حدیث میں آتا ہے یہاں تو تکبیر اولیٰ کی بحث مقصود نہیں لیکن یہ کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز میں امام کے ساتھ جتنا مل جائے اتنا انسان امام کے ساتھ پڑھ لے، اگر چھوٹ گیا تو بعد میں پورا کر لے، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا من فاتہ ام الکتاب فقد فاتہ خیر کثیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی چھوٹ جائے، تکبیر اولا ملی یا نہیں ملی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس شخص کی سورہ فاتحہ چھوٹ جائے تو بہت ساری خیر اس کی فوت ہو گئی۔ تو یہ بہت ساری خیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہوگی بہت ساری خیر، ظاہر ہے کہ ایک ایک حرف پہ جو نیکی ہے، ایک ایک حرف پہ نیکی، ایک ایک آیت پہ نہیں، ایک ایک حرف پہ جو نیکی ہے اس کا اہتمام اور اس کی فضیلت، ظاہر ہے بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختصر لفظوں میں فرما دیا فقط فاتح خیر کثیر، تو بہرحال ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلے اس بات کا تذکرہ آ چکا ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے وہ تین چیزوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کو پہچاننا، اس کو دل میں جتنا انسان بٹھا سکے بٹھائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ دوسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری چیز ہے مخلوق کے ساتھ ہمدردی۔ یہ عام طور پہ، اور اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ یہ پہلی دونوں چیزوں کو تو ہم کسی حد تک کافی تفصیل سے سمجھتے ہیں، لیکن مخلوق کے ساتھ ہمدردی والا جو حصہ ہے، اور اس میں بھی پھر اس کو ہم دو حصوں میں کر لیں، مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور دوسرا اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں۔ یہ خاص طور پہ چونکہ اس کا ذکر عام ہماری کتابوں میں نہیں ملتا، ملتا ہے لیکن چونکہ ہم اتنا زیادہ کتابوں کے مطالعے سے ہمارا تعلق نہیں رہتا، ورنہ کتابوں میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے، کیا طریقہ اختیار فرماتے تھے، کس طرح کے معاملات ہوتے تھے، کس طرح آپ کے بات کرنے کا انداز کیا تھا، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو کیا انداز تھا۔ بہرحال اس تک جانے سے پہلے آج تو خیر صرف ابتدائی کچھ باتیں کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے متعلق کیا تعلیمات فرمائی ہیں۔ ایک عمومی اعتبار سے گھر والوں کے معاملات تو مختلف رہے، اخلاق حسنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ ظاہر ہے قرآن کریم وغیرہ میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر دوزخیوں سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر، دوزخ میں کس بنیاد پر گئے؟ قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ، اللہ کی عظمت نہیں تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ یہ وہ اخیر کی صورتوں میں جو عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں، اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم قرآن میں بھی دیکھیں، جگہ جگہ سورہ الفجر میں دیکھ لیں، سورہ اللیل میں دیکھ لیں، جگہ جگہ ہمیں اس بات کی بہت تاکید بیان کی گئی ہے کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ ہمدردی، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، ہمدردی، اور صرف مخلوق میں انسان نہیں، غیر انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی تعلیم جو اسلام میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو دوزخ میں ڈال دیا گیا اس بنیاد پر کہ اس نے بلی پال رکھی تھی، بلی اس طرح پال رکھی تھی کہ اس نے اس کو گھر میں رکھا اور کھانا نہیں دیتی تھی، فلاحی اطعمت تھا ولا ہی ارسلت تھا، نہ اس کو کھانا دیا گھر میں رکھ کر اور نہ باہر چھوڑ دیا کہ باہر وہ حشرات ارض وغیرہ کھا کر جیسے بلی عام ادھر ادھر سے گزارا کر لیتی، وہ بھی نہیں، تو اس بلی کو کھانا نہ دینا اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ایک ہی، یہ ایک وجہ بیان فرمائی گئی حدیث میں۔ اور اس کے مقابلے میں روایت مشہور ہے، واقعات ہم سب نے سنے ہیں، ایک شخص تھا، اور بعض روایتوں میں ایک عورت کا بھی ذکر ملتا ہے، بڑا گنہگار شخص تھا، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا سخت پیاس کی حالت میں، دیکھا کنواں ہے، اندر گیا پانی نکالا، کوئی ڈول وغیرہ نہیں تھی تو پانی نکالا، پانی پیا، اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاسا ہے جس کی زبان باہر نکل رہی ہے۔ اسی کو بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی جس نے یہ دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاسا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہے، اس کو ترس آیا۔ حالانکہ یہ وہ ہے جس سے ہمیں دور رہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس کے لعاب اگر ہمیں لگ جائے تو وہ ناپاک ہے، اور احادیث میں اس کی وجہ سے برتن کو بار بار دھونے کا بھی حکم دیا گیا کہ اگر کسی میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو۔ ایک وقت وہ تھا ابتدائے اسلام میں کہ کتوں کے قتل کے بھی حکم دیا گیا تھا، پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ وہ جانور ہے، اس کے ساتھ جب معاملہ کیا گیا کہ اچھا اس کو پانی پلا دیا، اس مرد نے، اس عورت نے، دو الگ الگ واقعات ہیں، اس نے جب پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرن، یہ تو کتا تھا لیکن کیا چوپایوں کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنے میں بھی اجر ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جو بھی زندگی رکھنے والے کوئی، جو بھی اللہ کی مخلوق میں جس میں زندگی ہے، جس میں حیات ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو بہت دبلا ہے۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا جیسے رو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کے پاس ہاتھ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے سے اس کو سکون ہو گیا۔ ایسے بھی ویسے بھی اونٹوں کو یعنی وہاں پر ہاتھ رکھنے سے سکون ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے۔ کچھ واقعات تو آپ حضرات نے سنے ہی ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سینے پر ہاتھ رکھ دینے سے کتنی بیماریاں دور ہو جاتی تھیں، اور اس طرح کے واقعات کتب حدیث میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ظاہر ہے قرائے صحابہ میں ہیں، اور ایک فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے عجیب وساوس کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک طریقے سے قرات پڑھائی تھی، دوسرے صحابی نے دوسری طرح پڑھا، تیسرے نے تیسری طرح پڑھا۔ میں نے سوچا یہ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پڑھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ دیکھیں یہ ایسے پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا وہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مختلف طریقوں سے نازل ہوا ہے، اور سبع قرات، عشر قرات وغیرہ مختلف طریقے ہیں اس کے۔ بہرحال تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر ایسا ایک حملہ ہوا وساوس کا کہ بس مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں یہاں کچھ غلط ہے، کچھ غلط ہے، اور مجھے وساوس کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ میں گویا تکذیب میرے ذہن میں ایسا آ رہا تھا کہ نہیں کچھ یہاں غلط پایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کچھ غلطی کا احساس مجھے ہونے لگا، اور میرے دل میں وساوس آنے لگے۔ فرماتے ہیں عجیب سا حملہ ہوا مجھ پر، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا، بالکل ففست عرقا وکأنی انظر الی اللہ فرقا، عجیب فرماتے ہیں کہ ایسا تھا گویا پسینے سے میں بہہ گیا، پسینے کی حالت، اور گویا اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں خوف کی حالت۔ کہاں وساوس کی یعنی یہ حملہ تھا کہ بالکل ذہن میں یعنی وساوس کا ایسا حملہ کہ گویا ایمان کا خطرہ ہو رہا تھا، اور کہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ ففست عرقا، پسینہ سے گویا پسینہ میرے جسم سے نکلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کو گویا خوف کی بنا پر میں اللہ کو گویا دیکھ رہا ہوں، یہ حال ہو گیا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر ہاتھ تھا، ہاتھ لگا، اونٹ خاموش ہو گیا۔ میں کس کا اونٹ ہے، بلا اس کو، ایک انصاری نوجوان تھے، میں اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تھکاتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اس سے۔ خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تنبیہ فرمائی۔ یہ اسلام کی تعلیمات، مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی تو ہے ہی، لیکن غیر انسانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ جو اسلام نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور آپ کی تعلیمات، جیسے یہ جو مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال، ہم تحنیک کی بات تو بہت سنیں پڑی ہی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تحنیک کرتے ہیں، تحنیک والی روایت کہاں ہے اور اس میں کیا ذکر ملتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ تحنیک کے لیے چند کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ یحنأ بعیرًا لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تیل مل رہے تھے۔ یہ جانوروں کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی سکھایا اور اپنے ارشادات سے بھی اس کی تعلیم فرمائی کہ دیکھو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو جس ظاہر ہے کہ جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تاکید ہوگی؟ ظاہر ہے قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث میں تعلیمات ہیں، صرف چند مثالیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک مستقل بہت طویل عنوان ہے، لیکن یہی ہے کہ یہ حسن اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں، اصل حسن اخلاق کا مفہوم بھی بڑا بہت وسعت ہے اس میں۔ اخلاق جس کو ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ تو جس طرح انسان کا جسم ہے اس کو غذا کی ضرورت ہے، روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ جسم میں، جسم سے متعلق بعض اعمال ہیں جس کا تعلق ہے اوامر اور نواہی، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، نماز پڑھنا فرض ہے، فلانا عمل فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی فرائض ہیں وہ فرائض کا ذکر۔ کچھ ہیں نہ کرنے کے کام، فلانا گناہ ہے، فلانی چیز حرام ہے، چوری ہے، زنا ہے، غیبت ہے، یہ سب چیزیں جو اعضاء سے متعلق اعمال ہیں. اسی طرح جس طرح یہ اعضاء اور جسم سے متعلق جو اعمال ہیں جن کو اعمال کہتے ہیں، اسی طرح روح کے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. عام لفظ کے معنی کے اعتبار سے روح سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بہت سی جگہوں پر یہی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے، اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ یعنی انسان اپنے دل کو جو اس پہ فرائض ہیں وہ فرائض ادا کرے دل سے، اور جو اس کے جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے. یعنی اب مثلا صبر، شکر اللہ کی نعمتوں کا شکر، اللہ پر یقین، اخلاص، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کا حکم دیا گیا یہ ہم پر لازم ہو گئے، یہ کرنے کے کام ہو گئے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، کبر ہے، حسد ہے، مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہیں، ان سب چیزوں سے، ریا سے، یہ سب دل سے متعلق چیزیں ہیں، یہ ظاہر سے نہیں، دل سے متعلق چیزیں ہیں. تواضع اور تکبر دل سے متعلق چیزیں، کہ تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تکبر سے بچنے کا حکم دیا گیا، یہ ہے اخلاق. عام شریعت کی اصطلاح میں جب عام معنی جب اخلاق کے استعمال ہوتے ہیں تو اخلاق کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ دل کی حالت ہے. کہتے ہیں الظاہر عنوان الباطن، انسان کا ظاہر انسان کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے. تو انسان کے دل میں جب وہ کیفیات ہوں گی کہ کبر نہیں ہے بلکہ تواضع ہے، اور انسان کے دل میں کسی کے ساتھ عداوت اور بغض نہیں ہے، دل میں لوگوں کی خیر خواہی ہمدردی ہے، یہ تمام جب جذبات دل میں ہوں گے تو اس کا اثر ظاہر میں بھی نظر آئے گا. اسی وجہ سے ظاہری افعال جو انسان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کو بھی حسن اخلاق کہا جاتا ہے. تو وہ غلط نہیں ہے، حسن اخلاق وہ بھی ہے، لیکن اس کی اصل جو حقیقت ہے، جو کیفیت ہے، وہ دل میں ہوتی ہے اور اعضاء سے اس کا ظہور ہوتا ہے حسن اخلاق کا. اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ حسن اخلاق کیا ہے. خود ابن عبداللہ بن مبارک وہ بھی ایک عجیب شخصیت ہیں. خیر، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. عجیب عجیب واقعات ان کے بھی ملتے ہیں. تو خیر، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان سے نقل کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں، فرمایا کہ چہرے پر بشاشت، انسان چہرے پر بشاشت کو ظاہر کرنا، خوشی کے آثار، خندہ پیشانی، لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم روایات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ظاہراً شرح بھی فرماتے ہیں، ظاہراً متضاد ہیں لیکن حقیقتاً کوئی تضاد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طرف تو آتا ہے کہ متواصل الاحزان دائم الفکرہ، لگاتار غموم میں مبتلا ہوتے تھے، ہمیشہ سوچ میں فلانا کیا ہوگا، اس کا کیا، اور دوسرے ممالک تک دین کی دعوت پہنچانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اس اگر دعوت کی جہاد سے ذمہ داری دیکھی جائے تو وہی ایک بہت بڑا بوجھ تھا. قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک نبی بھیج دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. مفسرین نے اس کی وجہ، اس کی حکمت جو بیان فرمائی کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں نہیں کیا، تاکہ لیا عظم اجرک، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر زیادہ ہو، آپ کی فضیلت بڑھے، کہ جتنی کثرت سے لوگ آپ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوں گے اور آپ کے پیغام کو مانیں گے تو آپ کی امت میں اضافہ ہوگا. اگر ہر ہر بستی میں ایک نبی ہوتا تو ظاہر ہے آپ کے پھر اتنے ہی ہوتے جو آپ کے مکہ میں ماننے والے ہوئے، باقی ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے پیغمبر کے ماننے والے ہوتے. تو کسی پر بوجھ کا زیادہ ہونا یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، کہ کبھی ہوتا ہے انسان کبھی کسی کام میں لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھا باقی نہیں کر رہے میں کر رہا ہوں، سوچتا ہے اچھا میں بھی ڈھیلا پڑ جاؤں. نہیں، اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تو تقاضا یہی تھا کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو اس وقت بھی ہمیں وہ کام کرنا ہے، کہ جس وقت تمام دنیا میں ظلمت چھائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہا پوری دنیا پر اسلام، پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی، کیوں اور اس کا نتیجہ لہٰذا اجر کے اجر زیادہ ہو. تو اگر کسی موقع پر ہمیں دینی کام میں، کسی دینی ذمہ داری میں اگر ہمیں زیادہ کرنا پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا دوسرے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا دوسرے نہیں کر رہے، کسی بھی میدان میں ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ہمیں اس واقعے کو خیال رکھ کے اپنے آپ کو انشاءاللہ تسلی دلا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پوری دنیا پر پوری دنیا کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ بہرحال ایک طرف تو وہ ذمہ داری، دوسری طرف ظاہر ہے کہ مختلف معاملات، منافقین کے معاملہ پیش آتا رہتا تھا، اہل مدینہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے وہیں پر آس پاس میں منافقین کے جو معاملات ہوتے تھے وہ مستقل تھے، یہود و نصارہ کے معاملات تھے وہ مختلف تھے، اور اہل مکہ کی طرف سے حملوں کی تیاریاں وہ الگ تھیں۔ ظاہر خاندانی معاملات ہوتے ہیں، گھر میں اموات ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، ایک پورا ظاہر ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، متواصل الاحزان دائم الفکرہ۔ اس کے باوجود ہے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے تو دیکھ کر مسکراتے تھے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر، دل پہ ایک فکر ہے، غم ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ ہمارے کبھی چھوٹی سی فکر کبھی ہو جاتی ہے کسی چیز کی، کوئی غم پہنچتا ہے تو دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں کچھ ہے، کچھ ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ دل پہ جو بھی غموم ہو نہیں، سامنے والے کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں کہ اس کو دیکھنے سے ظاہر ہے کہ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھنے سے انسان کی طبیعت میں بھی نشاط پیدا ہو جاتا ہے، ایک عجیب اللہ تعالی نے اس میں بھی اثر رکھا ہے۔ بہرحال تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا مفہوم ہے کہ چہرے پہ انسان بشاشت جب کسی سے ملے تو بشاشت کے ساتھ ملے، اور دوسری چیز بذل المعروف کہ جس قدر ہو سکے دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، مالی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اور تیسری چیز عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ وہ کف الاذی، کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا، اپنے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تین بنیادی چیزیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، لیکن وہی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حسن اخلاق کا یہ ایک ظاہری نظر آنے والا حصہ ہے، اصل اس کا تعلق باطن سے ہے، باطنی اگر حالت اچھی ہوگی تو یہ چیزیں انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم احادیث پر جائیں تو ظاہر ہے ایک طویل موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، عجیب عجیب مثالیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایمان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو احسنهم خلقا، جن کے اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تم میں قریب اور اللہ کے یہاں سب سے محبوب وہ شخص ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ یعنی ہر موقع پر ہم نماز کے لیے کھڑے، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اخلاق کا تعلق صرف بعض مواقع پر نماز کے لیے ہے، وہاں بھی حسن اخلاق کی تعلیم دی کہ دیکھو تم میں بہترین وہ ہیں، الینکم مناقب فی الصلاہ۔ کبھی ہوتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہیں، اب یعنی ایک تو یہ تھا کہ ہم سمجھ جاتے ویسے بھی حسن اخلاق کی جب تعلیم آ گئی، لیکن ایک ایک جگہ پر ہمیں تعلیمات اور احادیث ملتی ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، صف میں ہم کھڑے ہو گئے، کوئی ہمیں ہلا رہا ہے اس طرف نہیں، ہم جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الینکم مناقب فی الصلاہ، اپنے ذرا کندھے اپنے بازو نرم رکھو، کوئی ہلاتا ہے کوئی بات نہیں، ہلا لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پیچھے صف میں ہے، ہمیں پیچھے لے لیتا ہے، کوئی کبھی اس طرف ہٹا دیتا ہے، اس طرف ہٹا دیتا ہے، کوئی بات نہیں، جگہ ہو جاتی ہے، شروع میں تھوڑی تنگی بھی محسوس ہوتی ہے، پھر جگہ کھل جاتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی تھوڑا سا ہٹاتا ہے تو ہٹ جائے، سختی نہ کرے، اور اپنے ظاہر جب دل میں ایک انسان میں کا مزاج ہوتا ہے تو ظاہر میں بھی اس کے اعضاء پر اس کی حرکات سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال جگہ جگہ پر روایات میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ حسن اخلاق، ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم القائم، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سب صحیح حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے درجہ پا لیتا ہے روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے کا۔ روزہ نہیں رکھا، رات میں تہجد نہیں پڑھی، لیکن اس کو روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے کا درجہ مل جاتا ہے، کیوں؟ بحسن خلقی، حسن اخلاق کی وجہ سے۔ پھر میزان اعمال کا معاملہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اثقل فی المیزان، کہ میزان عمل میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی، حسن اخلاق کی بنا پر اس کے میزان عمل کا پڑلا بھر جھک جائے گا۔ تو ہر جگہ پر یہ حسن اخلاق کے بارے میں، چاہے نماز کو ہم لیں، چاہے لوگوں کے ساتھ معاملات کو لیں، اور پھر بیعات کو لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ صرف مثالیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رحمت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ، اور بھی فضیلتیں ہیں، یہ ایک روایت کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے بندے پر جو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے والا ہو۔ کب؟ اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، جب بیچتا ہے جب خریدتا ہے۔ بیعات میں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہاں تو اب ہماری اپنی مرضی کے لحاظ سے کام کریں گے، نہیں، اذا باع جب بیچتا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں، اس سے چیز لے رہے ہیں، لیکن سمحن، سمحن والی صفت ہمارے اندر پائی گئی یا نہیں، کہ یعنی ہم نے کس انداز سے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہوتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے دینے کا وقت آتا تھا تو اس زمانے میں وزن کیا جاتا تھا پیسوں کو، گننے کے علاوہ وزن بھی کیا جاتا تھا۔ تو وزن کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ دیکھو جب پڑھ لو، اس لیے کہ جب وہ وزن میزان عمل میزان جب ہوتا تھا جس میں وہ سونا یا چاندی وزن کرتے تھے، تو چاندی رکھ کر جب اس کو برابر سرابر ہو گئے دونوں پڑھ لے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا حق جتنا دینا چاہیے تھا اتنا ہو گیا۔ آپ تعلیم فرماتے تھے زن و ارج، وزن کرو تو تھوڑا سا زیادہ اس کو پڑھ لے کو جھکا دینا تاکہ تھوڑا سا زائد مل جائے۔ یہ ہمارے زمانے کے لحاظ سے اس پر عمل کی صورت کیا ہوگی؟ ہم سوچتے ہیں اچھا وہ تو جب وزن ہوتا تھا اس وقت کی بات ہے اور اس وقت کے معاملات مختلف تھے۔ نہیں، ابھی تک یہ دین ہمارا، ہم مانتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ حدیثیں ہمارے لیے ابھی بھی ہیں۔ ہم کسی سے معاملہ طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم پیسے کم کرا لیں کہ اچھا ذرا اس میں اتنا تھوڑا سا کم ہو جائے تو اچھا ہے، یا یہ کہ میں اتنا دے دیتا ہوں، آپ کے کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے آپ اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے اتنا دے دیتے ہیں۔ جب ایک معاملہ تو طے ہو جائے، جس طریقے سے ہم نے طے کیا، معاملہ کم کرا لیا، تو کم کرانے کے بعد پھر تھوڑا سا کچھ زائد ہم اس کو دے دیں، یہ اس سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہوگا کہ ہم نے مثلا جو بھی مقدار طے کی تھی، اچھا ٹھیک ہے تھوڑا اس سے زائد، آج کل تو ٹپ کے نام سے لوگ لے ہی لیتے ہیں زبردستی، اس لیے کہ ہم نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زائد دے دیا کرتے تھے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدا سمحا، کب؟ اذا باع، جب کوئی چیز بیچتا ہے تب بھی۔ سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں میری ذرا تنگی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ کمی کا معاملہ کر دیا، یا کمی ضروری نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے کچھ ابھی دینا ہے کچھ بعد میں دینا ہے، ٹھیک ہے بعد میں دے دینا۔ اب جب دینے والے اگر صحیح ہوں اور وقت پر دینے کا اہتمام کرتے ہوں، ہم لوگ تو اس میں بدنام ہی ہیں کہ وعدہ کر لیا اور وقت پہ ادا نہیں کیا، تو اگر ہم اس طریقے پر عمل کر لیں تو یہ مکمل ایک نظام ہے، بہت پاکیزہ نظام ہے، ایک بہترین اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ لیکن وہی ہے کہ یعنی ہم اپنے دین پر آ جائیں تو اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ غیروں نے تو اختیار کیا، ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس پر عمل کریں۔ اذا اشترى، خریدنے کا وقت آئے تب بھی سمحن، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، اور جب کسی سے تقاضا کرنے کا وقت آئے تب بھی آسانی کا اور نرمی کا معاملہ کریں۔ مختلف خیر دین کے مختلف حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مثال سمجھایا، دیکھو اس موقع پر آسانی کرو، اس موقع پر اس طرح کرو، اور جنہوں نے کی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمایا کہ تم میں پہلے ایک شخص تھا، اس کے جب وفات کا وقت آیا اور اس پہ جب فرشتوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی نیک عمل ہے، کہ میرے پاس تو کچھ بھی نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، پتہ چلا کہ اچھا ہاں بس اتنا تھا کہ ایک اور تو کوئی نیک عمل نہیں، لیکن وہ تجارت کرتا تھا، تجارت میں اپنے کام کرنے والوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو جب کوئی تنگ دست آئے تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، بس یہ آسانی کا معاملہ کرنے کی اس نے تاکید کر رکھی تھی اپنے کام کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میری صفت ہے، چلو اس کو مغفرت کر دو، جنت میں بھیج دو۔ تو یہ حسن اخلاق، یہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو یعنی دیکھنا ہے اپنی زندگی میں۔ ظاہر ہے مثالیں ختم نہیں ہو سکتی، ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں پر اس میں ہمارے اندر نقص آ رہا ہے، کہاں ہمیں اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور کس وجہ سے وہ اندرونی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اصل اس کا تعلق باطن سے ہے، کہ دل کی کیفیت اگر اچھی ہوتی ہے تو اعضاء سے بھی اس کی ظاہر بھی اس کا ظاہر میں بھی اعضاء سے بھی اس کا اچھا ظہور ہوتا ہے۔ الظاہر عنوان الباطن، اس کی مزید انشاءاللہ آگے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں گھریلو معاملات میں ہوتی تھیں اس کے متعلق انشاءاللہ کل تذکرہ کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔